رسولا رسول منہم انہی میں سے یتلو تلاوت کرے پڑھے علیہم اوپر ان کی آیاتک تیری آیات ویعلمہم اور سکھائے ان کو الکتاب کتاب تعلیم دے ان کو کتاب کی والحکمت اور دانائی کی ویزکیہم اور پاک کرے ان کو انکا بے شک تو انت تری العزیز غالب الحکیم حکمت والا ہے ومن اور کون یرغب بے رغبتی کرتا ہے ام ملت ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین سے ملت الا مگر من جو صافیہ جاہل ہے غافل ہے نفسہ اپنی جان سے ولقد اصطفیناہ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو فی دنیا دنیا میں وانہ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں سے اس قارا جب کہا لہو واسطے اس کے رب ہو اس کے رب نے اسلم مسلمان ہو جا قال کہا اسلم تو فرما بردار ہوا لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے واسطے ووسع وصیت کی بہا ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور یعقوب کو یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا منتخب کر لیا لکم واسطے تمہارے الدین دین کو فلا تموتن پس نہ فوت ہونا الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں اور اپنی ماں کا میں خواب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہ خواب آیا کہ آپ کے پیٹ میں سے کوئی نور نکلا ہے اور اس نے شام کے محل کو چمکا دیا, روشنی نکلی ہے, اور پیغمبروں کی والدوں کو ایسا خواب آیا کرتا ہے. تو عرب میں یہ خواب بہت مشہور ہو گیا تھا, اور عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آمنہ کے بطن سے بہت بڑا شخص پیدا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بشارت دی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر کی حدیث صحیح حدیث ہے. دعا کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم ان میں مبعوث کر بھیج رسولا پیغمبر. دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے, حج بیت اللہ بنایا, پھر مناسک حج سیکھے, اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ من ذریتنا میری اولاد میں سے بھی یہ سارا سلسلہ چلے گا, اب ان میں ایک پیغمبر بھیج جو ان کے اندر ہی سے ہو. ہم اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں میں ہی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بہترین شخص بنایا ہے, اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ میں عرب کے اندر سے عرب میں پیدا ہوا ہوں, عجمی نہیں ہوں. پھر عرب میں میں قریش قبیلہ جو سب سے ٹاپ کا قبیلہ ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہوں. پھر قریش میں جو سب سے ٹاپ پر بنو ہاشم ہے اس کے اندر سے میں, اس کا میں چشم چراغ ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور آپ نے فرمایا ولا فخر, اس میں فخر کی بات نہیں ہے. رسول منہم, رسول بھیج منہم انہی میں سے, اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں میں سے تھے. آپ کا باپ بھی تھا, آپ کی ماں بھی تھیں, آپ کا خاندان بھی تھا, آپ کی شادیاں بھی ہوئی, آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی, آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی, آپ کے گود میں آپ کا بیٹا فوت بھی ہوا. طائف کے میدان میں آپ کو پتھر بھی پڑے, احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اوجڑی بھی ڈالی گئی, آپ کی گردن کے اندر یہودیوں نے مشرکوں نے کپڑا ڈال کر بل بھی دیا. یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, کسی نور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، وہ اس قرآن کی سری مخالفت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی کے اندر سے ایک پیغمبر بنا کر بھیج، انہی میں سے مراد یہ ہے کہ انہی جیسا ہو. اور مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی پیغمبر بنانا ہوتا، کوئی ہدایت کے لیے ہمارے لیے رہنما بناتا، تو آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا. اور یہی بات آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے پھر اس کا قرآن میں جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتہ ہی بنا کر بھیجتا، اب زمین پر انسان ہے تو پھر میں نے انسان بنا کر ہی بھیجا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دین کے مسئلے پر عمل کر کے دکھایا ہے. کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں یہ تو فرشتے تھے جی، نور تھے اور یہ کام کر سکتے تھے، ہم اس پر نہیں کر سکتے، ہم سے یہ کام بہت مشکل ہے. اس لیے قرآن کی آیت وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ان کو دعوت دیتی ہے، ان لوگوں کو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور. پھر آپ پڑھ کر دیکھ لیں 15 پارے کے اندر سورۃ بنی اسرائیل ہے، آپ نے فرمایا کہ قل کہہ دے اے میرے پیغمبر سبحان ربی تیرا رب پاک حل کن، میں تو ایک انسان ہوں اور بشر. پھر آپ نے فرمایا سورۃ اعراف کے اندر، کل ہم نے یہ تراوی کے اندر سبارہ پڑھا ہے، قل کہہ دے اے میرے پیغمبر لا املک لنفسی میں اپنی جان کا مالک نہیں، نفعا ولا ضرا نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں، نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں. ولو کنت اعلم الغیب اور اگر میں عالم الغیب ہوتا لاستکثرت من الخیر ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا، مجھے کوئی آدمی پتھر نہ مار سکتا، میری بیٹی کو کوئی طلاق نہ دے سکتا، مجھے سارے مسئلے کا علم ہوتا، وما مسنی سوء اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. لوگوں سن دو ان انا الا بشیر و نذیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. پھر آپ نے 16 پارے کے اندر قرآن کی آیت آئی کہ اللہ کے پیغمبر بتا ان لوگوں کو بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحی الیہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے، میں پیغمبر ہوں لیکن جنس کے لحاظ سے میں انسان ہوں. پھر آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھیج، یہ نماز جو ہم فجر کی پڑھ کر ہٹے ہیں یہ تحفہ اللہ نے معراج کے موقع پر دیا تھا. اور 15 پارا آپ شروع کریں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف لے گیا، معراج کروایا. بعبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں. پھر آپ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنانا چاہیے، بے شک اس کے آبا و اجداد کا عقیدہ کچھ اور ہو اور قرآن کا عقیدہ کچھ اور ہو، اب وہ زندہ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے، پھر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی ڈر کے جو قرآن تھے وہ عقیدہ بنانا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے باری تعالیٰ انہی کے اندر سے ایک پیغمبر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. حدیث میں آتا ہے کہ دوزخی لوگ اللہ کو پکاریں گے 1000 سال تک، وہ پکارتے رہیں گے، اللہ کو بلاتے ہی رہیں گے. 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا کہ جا فرشتے ان سے پوچھ یہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ جل گئے، فرشتے جواب دیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے ظالموں کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم اور پھر پیغمبر نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں نہیں سنائی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تم سارے جھٹلایا کرتے تھے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، یہ سارے مولوی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، تم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، اب تم نے دوزخ کے اندر ہی رہنا ہے. پھر قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی دوستی یہ کریں گے کسی طرح باہر نکل جائیں، کلما ارادو ان یخرجو منہا، اس دوزخ سے ہم باہر نکل جائیں، اعیدو فیہا، ہم اس کے اندر پھر انہیں دھکا دے دیں. ہم نے اس کے اوپر ایک فرشتہ مالک مقرر کر رکھا ہے جو باہر کسی کو نکلنے دے گا ہی نہیں. اللہ نے یہ دوزخیوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کا قصور یہ تھا، یتلو علیہم آیاتی کا، پیغمبر ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا اور وہ کہتے تھے جی یہ قرآن اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ مسئلے تو مولوی اپنے آپ ہی گھڑ لیتے ہیں، یہ انہیں آگے کوئی جن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں سکھا دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے آخری. یتلو علیہم آیاتی کا، پھر انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائی کہ اللہ ہے، اللہ تم سے ایک دن پوچھے گا، ایک دن مرنے کے بعد حشر کا میدان لگے گا، عدالت لگے گی، دوزخ اور جنت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، یعنی قرآن کی، وَالْحِکْمَتَ، اور دانائی کی. اس قرآن کی پھر تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ. اب کوئی آدمی اگر اسے گرامر کے لحاظ سے سمجھنا چاہے، اپنی زبان کی وجہ سے سمجھنا چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نکال دے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. قرآن کو جب بھی آپ سمجھیں، جب بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ نے پھر اس کی تشریح کر کے صحابہ کو اس کی تعلیم دی. اب جو تشریح پیغمبر نے کر دی وہ حق ہے، اور اس کے خلاف جو بھی کوئی کرتا ہے وہ غلط. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کے پیغمبر ان کی تعلیم دیں کتاب کی، وَالْحِکْمَتَ، اور دانائی کی باتیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کو پاک کریں. آپ دیکھ لیں یہ تزکیہ لفظ ہے، قرآن لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے. اور ہم نے پرسوں سپارہ پڑھا تھا، اس کے اندر یہ آیت پڑھی تھی کہ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومنین کی یہ نشانی ہے کہ جب ان پر اللہ کے کلام کا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب خالص اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے. پیغمبر کی یہ دعا تھی کہ وہ پیغمبر بھیج، ویزکیہم، جو ان کا تزکیہ کریں. اور آج دیکھ لیں تزکیہ نفس کے لیے شریعت لیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تزکیہ نفس کروائیں گے چشتی اور صابری اور سہروردی اور نقشبندی اور قلندریوں سے، کہ تزکیہ نفس کے لیے جی ہمیں کسی کی بیعت کرنی پڑے گی، کسی پیر کا دامن پکڑنا پڑے گا، کسی کے ہاتھ پر مرید بننا پڑے گا، پھر ہمارا تزکیہ نفس ہوگا. اگر میں شریعت کے ماننے کے ساتھ ساتھ چشتی نہیں بنتا، صابری نہیں بنتا، سہر وردی نہیں بنتا، مجھے تزکیہ نفس کا پتہ ہی نہیں، شریعت اور ہے اور معرفت اور ہے اور طریقت اور ہے، یہ باتیں نہ اللہ کے کلام میں ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے. آپ نے 23 سال تک صحابہ کا تزکیہ کیا یا نہ کیا؟ صحابہ کو پاک کیا نہ کیا؟ شرک کی آلودگی سے، اخلاق، گندے اخلاق کی آلودگی سب سے پاک کیا. وَيُزَكِّيهِمْ، کس چیز سے؟ اس قرآن سے. کوئی صحابی بھی چشتی نہیں تھا، کوئی صحابی بھی صابری نہیں تھا، کوئی صحابی بھی قلندری نہیں تھا، کوئی صحابی بھی نقش بندی نہیں تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس بھی ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، دین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تزکیہ نفس بھی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. عام کامن سنس کی بات ہے کہ جب یہ پیر نہیں تھے، یہ سلسلے نہیں تھے، یہ صوفیوں کے سلسلے نہیں تھے، ان سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ان کا تزکیہ نفس کیسے ہوا تھا؟ وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے؟ دلیل ہمارے پاس ہے کہ ان کے پاس اللہ کا کلام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھی، وہ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے. آج ہم نے جو یہ سلسلے بنا لیے ہیں، یہ سلسلے نئی باتیں، نئی ایجاد، مولویوں کی باتیں، پیروں کی من گھڑت قصے ہیں، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی مخالفت کرتا ہے کہ بھائی یزکیہم، ان کو تزکیہ نفس قرآن سے ہوگا، پیغمبر کی زبان سے ہوگا. اور یقین جانے جن صحابہ نے اسلام قبول کر لیا اور تزکیہ نفس قرآن اور حدیث سے کیا، رہتی دنیا تک ان کا نام اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جن کے تزکیہ نفس قرآن سے اور پیغمبر کی زبان سے ہوتا ہے. اولئک حزب اللہ، یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میری پارٹی ہے. اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت وہ تزکیہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے، قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو پاک کرے، حدیث پر چل کر دنیا میں حکومت کرے، تو آج ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ سلسلے چھوڑ کر وہ اصل دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اس پر چل کر بھی ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے. انک بے شک تو ہی، انت تو ہی العزیز الحکیم، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. پھر فرمایا کہ کون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے روح گردانی کرتا ہے سوائے جاہل آدمی کے؟ کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، حنیف مسلما، وہ تو بڑے پکے مسلمان تھے، سیدھے رستے پر چلنے والے تھے. ان کے دین سے کون روح گردانی کرتا ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا. جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا امام بنا دیا. کیوں بنایا؟ کہ وہ پکے مسلمان، خالص اللہ کی طرف ان کا رابطہ تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، پھر اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت میں نیک لوگوں میں شمار ہوگا. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان ہو جا، دیکھ لو پیغمبر تھے. اذ قال له ربه اسلم، کہا اس کے رب نے کہ مسلمان ہو، اس نے کہا کہ اسلمت، اے اللہ میں فرما بردار ہوتا ہوں. لرب العالمین، جو جہانوں کا رب، اتنا فرما بردار کہ اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیار ہوں، بیٹے کو لیا اور چلے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر لٹا کر چھری پھیر دی. اللہ نے پھر وہاں سے آواز دی ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹے نے کہا کہ تو چھری پھیر، میں بڑا صابر بنوں گا انشاءاللہ. بیٹا بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے. اللہ نے آسمان سے پھر جانور اتار دیا جس کی سنت آج ہم باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. اتنے فرما بردار، کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر آ جہاں کوئی نام نشان پانی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، اور وہ چھوڑ کر مکہ کے اندر چلے گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بیوی بھی وہاں حاضرہ رہ رہی ہیں اور بیٹا بھی وہاں پر، معصوم بچہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ اللہ نے کہہ دیا. جب اللہ کہہ دے پھر مخلوق پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی بات کو قبول کیا جائے. پھر اللہ اس انسانوں کی بڑی تائید کرتا ہے، اور جب آدمی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے رابطہ کر لے پھر اللہ بڑا ہی دلیل کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ یہ حاجت روا ہے، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. پھر قرآن نے کہا فدعوہم، تم ان کو پکارو، صدائیں لگاؤ، یا علی کی کھیت کھیت کے، یا گولڈے کی اور یا پیر کی یا فلاں کی، سب کو پکارو. فدعوہم، تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ سنتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ قرآن ہے. اسلمت لرب العالمین، اپنے رب کے لیے فرما بردار بنو. اپنے رب کا جب حکم آ جائے پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، وضاقطع میں، اخلاق میں، کردار میں، افعال میں، اقوال میں، ہر چیز میں. ومن یطع الرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، سو ڈیٹ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس نے اصل میں اللہ کے حکم مانا ہے. اور قرآن پڑھ کر دیکھ لے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، کسی مولوی کے فرقے میں شامل نہ ہو جانا، کسی امام کے نام پر جماعت نہ بنا لینا. فتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. یہی اللہ نے کہا کہ مسلمان ہو ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہوتا ہوں اس رب کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، جو ساروں کا مالک ہے، جس نے ہر ایک انسان کو پیدا کیا ہے. پھر ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ وبصا بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو منتخب کر لیا. اور دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام. اب یہ چن لیا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کسی مولوی کے دین کو قبول نہ کر لینا. یہ دین اللہ نے آسمان سے اتارا ہے قرآن، اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ. یہ دین اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، اب دین یہی خالص دین ہے. اس دین کے اندر کوئی بھی مولوی کی بات آپ نے ساتھ ٹچ لگا دیا، وہ دین میں ایڈیشن ہو گئی، وہ آسمانی دین کینسل ہو گیا. جیسے دودھ آپ نے رکھا ہوا ہے، خالص دودھ بھینس کی تھنوں سے نکال کر لائے ہو، ایک قطرہ پانی کا اس میں ڈال دو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے قطرہ ڈالے نہیں جی یہ خالص ہے؟ پانی تو ڈل گیا ہے. بے شک ایک قطرہ کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر پانی کی ملاوٹ ہو گئی، وہ دودھ خالص خالص نہ رہا. جب قرآن اور شریعت کے اندر، پیغمبر کے دین کے اندر کسی مولوی کی فقہ آپ نے داخل کر دی، وہ شریعت اسلامی نہ رہی، وہ تو ملاوٹ ہو گئی. ایسا ملاوٹ اللہ نے دین نہیں چنا. اللہ نے ان اللہ اصطفی لکم الدین، تمہارے لیے خالص دین کو چنا ہے. اے میرے بیٹو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہی ہونا. اب آپ دیکھ لیں، موت کا کسی کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ موت کا، پانچ چیزوں کا کسی کو نہیں پتا کہ موت کس کی کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کون سی زمین ہوگی، اسے نہیں پتا. لوگ ابھی بس میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا، ساری کی ساری بس جل کر راکھ ہو گئی. یہ پرسوں چوتھے کے اخبار میں، پانچ ہی دن پہلے خبر لگی. ٹرین چل رہی تھی، ٹرین کا ٹرین سے ٹکر ہوئی روئی ایکسپریس کی، پہلی بھوگیوں کے سارے افراد مر گئے. انہیں پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے؟ کوئی نہیں پتا. جب موت کا پتا ہی نہیں، پھر ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اگلی نماز پڑھنی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو کام کرنے لگے اور گناہ کا، کسی کا مال دبانے کا، کوئی چوری کرنے کا، کوئی فساد کرنے کا، یہ ایک منٹ کے خیال کرنا، پتہ نہیں اگلا گھنٹہ مجھے نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور میں یہ لوگوں کا مال گھسیٹ کر بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا، قبر میں مجھے جوتیاں پڑیں گی. جب بھی تمہیں موت آئے تو مسلمان کی حالت میں ہو. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان ہر وقت مسلمان، ہر وقت تیار ہو کہ ہر وقت مسلمان رہوں گا، پتہ نہیں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کب آ کر میری گردن کو توڑ دے. اور جب آدمی ہر وقت مسلمان رہے، خدا کی قسم، گناہ پھر اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا. پھر اس کی زبان گناہ نہیں کرتی، پھر اس کی آنکھ گناہ نہیں کرتی، اس کا پیر گناہ نہیں کرتا. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں شام مرا کہ صبح مرا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل او کا او کما قال. آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے. کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح زندگی گزار. مسافر کیا کرتا ہے؟ گھوڑے پر سوار ہے، درخت ملا، تھکا، اس کے نیچے سو گیا، چھاؤں ختم ہوئی، مسافر بھی چلا گیا. یہ چند سال کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر مر جانا ہے. ہر آدمی نے مرنا ہے. جتنی بڑی وہ زندگی پا لے، آخر مر کر اللہ کے پاس جائے گا. اللہ نے اس سے پھر ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے، ایک ایک مہربانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا کر کر آئے ہو. وہاں آدمی پھر پچھتائے گا کہ 60 سال میں نے ضائع کر دیے. اللہ اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، مبعوث کر، بھیج، فیہم، ان میں، رسولن، رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، تلاوت کرے، علیہم، اوپر ان کے، آیاتی کا، تیری آیات، ویعلمہم، اور تعلیم دے ان کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور دانائی، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا ہے. ومن یرغبو، اور کون روگردانی کرتا ہے، ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، الا، مگر، من صفیحا، جو جاہل ہے، غافل ہے، نفسہ، اپنی جان سے، ولقد، اور البتہ تحقیق، استفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الْآخِرَةِ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اس قالا جب کہا لہو واسطے اس کے ابراہیم علیہ السلام کے ربہو اس کے رب نے اسلم مسلمان ہو، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت فرما بردار ہوا لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، ووصا اور وصیت کی بہا ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا منتخب کر لیا لکم واسطے تمہارے الدین دین کو، فلا تموتن پس نہ فوت ہونا الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان۔ حج دے موقع تے سارا دا سر ننگا ہوندا ہے، اگر نماز ہی نہیں ہوندی حج دے موقع تے سارے ننگے نہیں ہوندے سروں، اللہ نے کہا احرام سر تے کپڑا رکھنا ہی نہیں، نماز پڑھ دے نا حج جا کے، ایتھے کیڑے ایتھے جماعت نال نماز پڑھو گے 27 نماز ثواب، تے بیت اللہ چ ننگے سر نماز پڑھو گے 100,000 نمازاں دا ثواب، ایک نماز پڑھی تے کتنا ثواب 100,000 نمازاں دا، اوتھے 100,000 ننگے سر نماز اللہ قبول کر لیندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے سے نماز پڑھی سر و ننگے سے، صحابہ نے ایک کپڑے سے نماز پڑھی سر ننگا سی۔ ہن ایک آدمی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتا ہے، تسی انہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوپی اتار، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تسی انہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو سر سے کپڑا رکھ، کیونکہ ایک صحابی نے سر تو کپڑا اتار کے رکھ کے نماز پڑھی، نال صحابی نے آخیا بھی تیرے کو کپڑا سے سروں کیوں لایا، کہ تینوں مسئلہ سمجھان واسطے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ ہوں کئی تو انہیں پہنچ گئے، وہ کہیں جی جی ہوں ننگے سر ہے تو نماز پڑھنی ہی نہیں، ایک پٹھان میں ویکیا انہیں اپنی قمیض لا کے سر تے رکھ لی، اتوں پیچھے کھینچ کے ساری اتنے کر لی بھی سر ننگا نہ ہوئے نماز پڑھنی، دوجا کہنے لگا کہ ٹوپی رکھنی نہیں، دونوں ہی غلط، ٹوپی ہے تو پھر رکھو لیکن ٹوپی وہ چار آنے والی نہیں جڑی جڑی مسیطہ چ پئی ہوتی ہے، کدی وہ ٹوپی رکھ کے بندہ براتی بن کے گیا، کدی برات دلہے صاحب نے ٹوپی پائی ہے کدی، یا اپنے دفتر چ نوکری کرتا ہے کدی وہ ٹوپی پائی ہے، کدی نہیں پاندے جی، نہیں گندی جی ٹوپی ہے، اللہ جوڑا شہنشاہ ہے وہ دے سامنے گندی جی ٹوپی پا کے آ جائے تو دفتر جائے تو بال کنگھی کر کے سننگے سر جائے۔ قرآن کہندا ہے خضو زینتکم عند کل مسجد، مسجد خوبصورت بن کر آتے، اگر وہ خوبصورتی سمجھتا ہے ننگے سر نو دفتر بھی اوویں جانا ہے بازار بھی اوویں جانا ہے پھر اپنے کالج بھی اوویں جانا ہے پڑھنے واسطے، پھر اللہ کے گھر بھی خوبصورت بن کر آئے۔ اگر وہ دلہا دے وقت بڑھن دے وقت وہ ٹوپی نہیں پاندا، نہیں جی میں تو ٹاپ کلاس ٹوپی پانی کرا کری دی، ٹھیک ہے پھر مسجد بھی ٹوپی وہ سونی رکھ دیا ہے، اللہ دے گھر خوبصورت بن کر آئے، یہ نہیں کہ گندی جی ٹوپی چکی سر تے پا لیا، گندا جا رومال چکے تو بن لیا، اچھی ٹوپی آلہ قسم کی ٹوپی ہوئے جہی اپنے ڈائریکٹر کے سامنے بیٹھ سکتا ہے ٹوپی پا، ٹھیک ہے جی میں پٹھان ٹوپی پہ آدھے بڑی سونی ٹوپی ہے، اللہ کے گھر بھی پا کے آئے اپنے دفتر بھی پا کے جانے ہیں، لیکن جدو آیا مسیح پھر پھٹی ٹوپی سوراخ ہوئی جائے وہ چک کے مسیح پا لی سٹی پھر گھر اٹھی جی مسیح واسطے رکھی اسپیشل، نہ سونی ٹوپی اللہ کے گھر خوبصورت بن کر آؤ۔ چند کدو چڑھے جب قربانی کا 10 دن ادو نہیں بال کٹانے چاہیے، پھر عمرہ واسطے اسپیشل ہے نا جی، عمرہ واسطے ہوں تو گئے بندے تو انہوں نے پھر ٹرین کرا دینا بالکل بال کٹا لینا یا تھوڑے جہے بال کٹا لینا، وہ تو ہے جی ناخون نہیں کٹا سکتے کیونکہ یہ قربانی ہے آپ کی حدیث ہے کہ قربانی میسر نہیں، اللہ جو پھر یہ قربانی قبول کرے گا بال ودھان دی ناخون ودھن دی، پھر نماز پڑھ کے آؤ پھر ناخون بھی کٹاؤ پھر بال مچھا بھی اپنی کٹا لو چھٹی کرا لو داڑھی نہیں کٹانی، کئی لوگ پھر اس طرح کرتے کہ ادو داڑھی بڑھا لی بھی پیغمبر نے بال کٹان تو منع کیا پھر شیو ہی نہیں کرتے، اکثر تھی دیکھ لینا قربانی کے موقع اچھا ادو شیو ودھا لی پھر جدو نماز پڑھی شیو کرایا ہوں اللہ نے پیغمبر نے آ کے بھی کراؤ پٹھا کام جی ہاں
اگر بال اس کے بالکل برابر ہیں، یعنی اس نے ایک دفعہ بال سب سے اتروا لیے، چینڈ کروا لی، پھر اس کے بال بڑھ رہے ہیں، اب اس نے آگے پیچھے سے کوئی ڈیزائن نہیں بنایا اور پٹھے اس نے رکھ لیے، یہ سنت ہے؟ ہاں بالکل سنت. ہاں جی، کانوں کی لو تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے نکلا. نہیں اتنے بھی نہیں کہ عورتوں کی چوڑیاں بنا لی جائیں، ایسے نہیں ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پٹھے رکھنے چاہیے، کانوں کی لو تک، گردن تک، یعنی بال آ گئے. اب اس نے بال نیچے تک بڑھا لیے. راتی میں نے دو آدمی کو دیکھا، انہوں نے چوٹیاں کی ہوئی تھی، بتایا کونی باندھی ہوئی تھی بچوں والی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے مرد اس پر لعنت، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ لعنت. آج مردوں نے بال بڑھا کر کونی باندھ لی، عورتوں نے بوائے کٹ بنا کر لڑکے بن گئے. پیغمبروں نے دونوں پر لعنت فرما دی. صاحب اکرام با وضو ہو کر جہاد کرتے ہوتے تھے اور خون کیا ہڈیاں گوشت نظر آتے تھے اور نماز پڑھتے ہوتے تھے، خون نکلنے سے وضو نکلنا. وضو بڑا پکا ہوتا ہے مسلمان کو. نہ نماز کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ نماز وضو آپ نے نہیں کیا، اب آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ پاک ہے نا. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے وہ چھوئے جو پاک ہو، یعنی جنبی نہ ہو. نوجوانوں سے احتلام آیا ہے وہ اس کو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد آدمی پاک ہو جاتا ہے. اب وضو شرط ہے کہ جب تو نماز پڑھے پھر وضو کر. پھر پیغمبر نے فرمایا جو ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے دو نفل، تحیت المسجد مسجد میں داخل ہونے کے لیے، تحیت الوضو لوگ کہتے ہیں، وضو کے لیے دو نفل پڑھتا ہے اور دھیان اللہ کے ساتھ رکھتا ہے. جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہے، بہت جو ہی آئے گی جنت میں چلا جائے گا. کسی کا کب ٹوٹ رہا ہے، کسی کب ٹوٹ رہے ہیں، مطلب اگر وضو پہ ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہوں گے قرآن تو یاد نہیں کر سکیں. دین فطرت پر مبنی ہے، ان کا وضو ٹوٹتا رہے تو قرآن کا سبق یاد کریں.
اچھا یہ خون
بہنے
سے روزہ ہے؟
نہیں یہ روزہ نہیں ٹوٹتا.
بال یہ بھی کہتے ہیں
نا خون بہنے سے روزہ نہیں. ہاں جی منہ سے آگے جہاں سے مرضی آگے خون روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں کہ آ گئی آپ کو منہ بھر کر فل، پھر آپ کا روزہ ختم ہو، اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کروا دیا. جو اللہ کے روزہ رکھا تھا اللہ نے چڑوا دیا، بس اللہ کے حوالے سے. پھر جب روزے پورے ہو جائیں گے پھر آپ عید پڑھ کے روزہ رکھ لینا، یہ والا ہے آپ کا ثواب پورا ملے. کھائے پیے بالکل سدے کریں. نہیں جب روزہ ٹوٹ ہی گیا تو پھر کھانا پینا کیوں نہیں ہے؟ عذاب روزہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے روزہ رکھ لیا. اب یہ عذاب ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے سامنے آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کی وائف ہے، بچہ چھوٹا گود میں ہے، دودھ پلاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، یا اسے خاص ایام آ گئے پھر روزہ نہیں رکھا اس نے. اب وہ آپ کے سامنے کھانا کمرے میں تو کھائے گی نا اپنے، چلو باہر تو کمرے میں تو کھائے گی، آپ سامنے بیٹھے ہوئے. پیغمبر نے فرمایا وہ کھانا کھا رہی ہے اور آپ کی ہر ہڈی، کیونکہ آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، ایک ہڈی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس، مجھے کھانا نہیں کھاتا، حالانکہ کھانا حلال ہے. اب عذاب روزہ تو ہوتا ہے بندہ کہتا نہیں تم پرے ہو جائے، میں تو پرے منہ کر کے بیٹھا ہوں. پیغمبر کی حدیث ہے کھانا اس کے سامنے کھایا جاتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، اس کی ہڈیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. عذاب روزہ مولوی نے اپنے خود ہی تیار کر لیا، کچھ عذاب خود بھی تیار کر لیتے ہیں لوگ، تو یہ ادب کا یہی ہے جی خیال رکھنا چاہیے فلاں جو پیغمبر نے کہہ دیا. ورنہ اس حدیث کا بتاؤ کہ کیسے فٹ کرو گے, آدمی کے سامنے کھاؤ گے تو اس کی ہڈیاں تسبیحات بیان کریں گے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا کہ بڑی زبردست چیز ہے, دل اس کا بھی کرتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے یار بڑی خوشبو آ رہی ہے دل کرتا ہے کھا لوں, لیکن صبر ہے کہ روزہ دار ہوگا جی میں نے نفلی روزہ رکھا تو فرضی روزے کا پھر کیا ہی کہہ رہے. اور وہ آدمی کہے جی اس کو کہا ابھی روزہ ٹوٹ گیا, اب عذاب روزہ یا شام تک نہ کھائے, پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو روزہ اللہ کو پورا کروانا چاہیے تھا, جب اس نے کھانا ہی پینا نہیں ہے پھر روزہ توڑا کیوں؟ اللہ کہہ رہے تو کہہ بھی آگے تو کوئی پرواہ نہیں, تجھے کھانا پینا تو ہے نہیں, ہم کھائے پیے. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اٹھا کر پانی کا گلاس پیے روزے دار ہے, آپ اسے یہ نہ کہو گے تو روزے دار ہے, اسے اب اللہ کھلا رہا ہے, جب اسے یاد ہوگا اپنے آپ چھوڑ دے گا. ہاں جی بھولے سے اس نے آیا, اسے پتہ یاد ہی نہیں, اس نے اٹھا کے گلاس کا پانی دودھ کا پی لیا, شربت پی لیا, کوئی روٹی کھا لی, کوئی مٹھائی کھا لی, گھر میں کچھ پڑی ہوئی, کھانے کے بعد اسے یاد آیا ہو جا کے کلی کر لے, اب اللہ نے اسے کھلا دیا. ٹھیک ہے, کوئی آدمی تم میں سے یہ نہ کہے تو روزے دار ابھی پانی نہ پی بھائی میرے, نہ اسے اللہ کھلا رہا ہے, اسے کھلا دو جب وہ کھا لے پھر اسے کہے مجھے بھی پتا تھا لیکن تجھے اللہ کھلا رہا تھا, جب اللہ کھلائے تو ہم کون روک سکتے. اسلام میں اتنی آسانی ہے, اور کئی لوگ کھا جاتے ہیں کئی مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت ہے, ایک صحابی نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے دو سنتیں شروع کر دی, کیونکہ فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں. اللہ کے پیغمبر موجود تھے, آپ نے اسے بتایا بھی ذرا یہ کیا پڑھا ہے, کہ اللہ کے پیغمبر جو پہلی سنتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے پڑھی, آپ خاموش ہوں. اب آپ کی خاموشی ہمارے لیے دین, اگر ہوتا غلط کام آپ کہتے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. جیسے ایک صحابی وضو کر کے آئے مسجد میں, دیکھا تو پیغمبر رکوع کی حالت میں جا رہے تھے, اس نے وہی سے دوڑ لگائی اور رکوع میں ہو کے سیدھا رکوع میں شامل ہو گئے, رکعت میں شامل نہ ہوئے رکوع میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, رکوع میں شامل ہونے کے بعد نماز پڑھ لی, پیغمبر کو اطلاع مل گئی, اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا یا صحابہ نے بتا دیا, یہ میرے علم میں نہیں کہ آگے الفاظ کیا ہے. آپ نے اسے بلایا, ایسے ایسے کیا تھا, ہاں یا رسول اللہ آئندہ ایسے نہ کرنا, اب تیری نماز ہوگی لیکن آئندہ رکعت میں شامل ہونا کہ سورہ فاتحہ کے اندر نماز نہیں ہوتی, رکعت شامل نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں. ایک صحابی شامل ہوا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو شامل ہو گیا, اللہ تیری اس رغبت کو مزید بڑھائے, کہ تو کہنے لگا کہ جماعت جا رہی ہیں, اللہ کے پیغمبر وہاں رکو میں یہیں سے رکو میں ہوگا, تیز تیز جھک کے جا کے شامل ہو جاؤں گا, تو پیغمبر کے لمبے لمبے رکو ہوتے تھے, آپ نے فرمایا آئندہ یہ کام نہیں, اب تو ہو گیا آئندہ تو نہیں ایسا نہیں کرنا, حدیث کے الفاظ آئندہ نہیں کرنا ایسے, اس کا مطلب یہ آئندہ تو نے جب بھی شامل ہونا تو رکعت میں شامل ہونا ہے, اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اب اس کے اندر سورۃ فاتحہ تو نے ضرور پڑھی, کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, بالکل ہی نہیں ہوتی. ہاں جی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ شامل ہو جاؤ, بعد میں نماز پڑھ کر آخری حصے میں ملے, آپ نے سورت فاتحہ کے کچھ الفاظ پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ بھی گمان ہے کہ میرا امام فٹافٹ نہیں اٹھے گا رکوع سے, پتا ہوتا ہے نا اپنے امام کے بارے میں, جہاں بندہ مستقل نمازی ہوتا ہے, پھر آپ نے سورت فاتحہ پوری کر کے اس کے اندر شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ یہ پڑھنے نہیں دے گا سورت فاتحہ اور اب وہ کھڑا رہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑا, کھڑے تھے ہی آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے پہلے باندھے ہوئے تھے, آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی کیونکہ سورت فاتحہ آپ نے اس میں نہیں پڑھی. بخاری کی حدیث ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ نہیں نماز لمن واسطے اس شخص کے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ بھی پڑھتا. نہیں یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھنی چاہیے, یہ حدیث آتی ہے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت کے لیے کافی ہے, ان کا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے, پہلے تو یہ حدیث ہے ہی رہی ہے. پھر ہاں جی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی نہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا ہے، اے میرے صحابہ کی جماعت، کوئی تم میں سے میرے ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے اور باقی بھی قرآن ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو تلاوت آپ کرتے ہیں، اگر آپ اما یا تسالون شروع کرتے ہیں تو ہم بھی پیچھے اما یا تسالون بھی پڑھتے رہتے ہیں پیچھے پیچھے. سب نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، جو تلاوت آپ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے کچھ نہیں پڑھنا، یعنی سورت فاتحہ کے سوا تم نے کچھ نہیں پڑھنا. اب یہ فرض ہوگی، استثناء کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایکسیپشنل کیس ہو گیا، علیحدہ جب قرآن قاری پڑھ رہا ہو، امام پڑھ رہا ہو، آپ داخل ہوئے، آپ آ کر سورت فاتحہ پڑھیں گے، پھر خاموش، کیونکہ سورت فاتحہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے.
یہ جو لوگ جماعت کھڑی ہے،
آپ کیا کہتے ہیں اضافی؟ ہاں جی، وہ الگ پڑے، وہ اضافی اصل میں نہ ہوئی، وہ کیونکہ پہلے تین ہوئی تھی، وہ چوتھی والی اضافی ہوئی. ہاں پڑھنی ضروری، لوگ ایک دلیل اور دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی ذاکری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت سورت نکالو، یہ سورت مکی ہے، اور مکے میں باجماعت نماز فرض ہی نہیں کی جائے گا، ٹھیک ہے، نماز فرض ہوئی مدینے میں باجماعت، پہلا جمعہ مدینے میں آ کر پیغمبر نے ادا کیا مسجد قباء میں. مکے کے اندر لوگ جماعت بھی کرا لیتے تھے، اکیلے کے لیے بھی، جہاں جس کو موقع ملا دار حرکوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیت انہوں نے پیش کر دی، ہم کہتے ہیں اس قرآن کی آیت پر اللہ کے پیغمبر پر اتری ہے نا، پر اللہ کے پیغمبر کی اس قرآن کی آیت جب بیان ہوئی تو آگے اس قرآن کی آیت اس کی اگلی آیت ہے، وذکر، یاد کر رب کا، اپنے رب کو، فی نفسی کا، اپنے دل کے اندر. ہم کہتے ہیں چلو آگے پڑھ لو، ہم تو اپنے دل میں پڑھتے ہیں، زور سے تو نہیں پڑھتے. پھر جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو. ہم کہتے ہیں دیوبندی بھائی فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور سنی پیچھے سے جو آتا ہے نمازی، وہ پہلے سنتے ادا کرتا ہے اور بعد میں جماعت میں شامل ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ خاموش رہو اور سنو، تم نے اپنی اپنی گاڑی چلا دی کہ نہیں پیچھے ہٹ کے، قرآن کی مخالفت تم نے کی یا نہیں نا؟ ہاں تو پڑھانے والا تو کچھ نہیں کہتا، وہ اپنا فیل ہے تو مولوی منع کر سکتا ہے نا کہ تم سنتے ایسے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ منع نہیں کرتے، بلکہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ اگر تمہیں اتنا امید ہو کہ تشہد میں بھی مل جاؤ گے تو پہلے سنتیں ادا کر کے پھر تشہد میں مل جاؤ. ہم کہتے ہیں جب قرآن کی اس آیت کو تم پیش کرتے ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. چپ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے، اور تم وہاں نیت کر کے باقاعدہ پوری دو رکھتے ادا کرتے ہو، دو منٹ کی، تین منٹ کی رکھتے ہیں نا، قرآن کی مخالفت تم نے خود ہی کر دی اس آیت. پھر نماز میں جب شامل ہوتے ہو، ایک آدمی سنو تو گھر سے پڑھ کر آیا، آگے جماعت شروع ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، آپ آ کر کیا کریں گے؟ پکا سننی ہوگا تو پہلے وہ نیت کرے گا، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز دو رکعت پڑھے گا نا جی. قرآن کیا کہتا ہے؟ چپ، ہم نے اردو میں نیت شروع کر دی، مخالفت ہوئی اس آیت کی کہ نہ ہوئی؟ اگر وہ سمجھدار تھوڑا سا تو اکثر دیوبندی یہ انکار کرتے تو یہ نیت سے کوئی ضروری نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں اردو والے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو کہے گا نا، اللہ اکبر کہنا بولنا ہے یا نہیں؟ زبان سے ادا کرے گا، بولنا ہے. جب بولے گا تو قرآن کہتا تم نے بولنا ہی نہیں، چپ رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے گونگوں کی طرح کھڑا ہو جائے یار، لیکن کوئی اس پر عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت اصل میں مشرکین مکہ کے لیے اتری تھی. مشرکین مکہ نے کہا تھا، وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ 26ویں پارے میں، کہ اس قرآن کو نہ سنو. اللہ نے کہا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، سنو. کافروں نے کہا نہ سنو. اللہ نے کہا انصتوا، چپ رہو. کافروں نے کہا بلغوا، شور مچاؤ. قرآن سے قرآن کا جواب ہے کہ شور مچاؤ گے لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے. قرآن کسی کو پلہ ہی نہیں پڑے گا. اللہ نے کہا انصتوا، چپ رہو گے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. اصل میں یہ جواب تھا اٹھا کر سورت فاتحہ میں فٹ کر. پھر پیغمبر کے سامنے قرآن کی آیت تھی یا نہیں تھی؟ جب پیغمبر کے سامنے تھی تو پیغمبر نے کہا کہ سورت فاتحہ کے علاوہ صحابہ اور قرآن نہ پڑھا کرو، تم جو قرآن پڑھتے ہو تو میں تلاوت نہیں کر سکتا. بے بہا دلائل ہیں اس پر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کا یعنی کیا مسئلہ تھا. ان کا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اذا صحل حدیث و فہو مذہبی, جب صحیح حدیث ہو وہ میرا مذہب ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو. جو لوگ ہاں دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی قراءت جو آپ نے مقرر کر دیا ہے تو اس امام کو اب امام کی کافی یا مقتدی, وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. یہ جو الفاظ کہے یہ پیغمبر کا حدیث تو نہیں, یہ ان کی تحقیق ہے. اور تحقیق کے اندر کوئی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے, یعنی ایک فقیہ فقاہانہ جواب ہے کہ دیکھو جی تم نمائندہ مقرر کرو, نمائندہ کر دیا. اس نے کہا مسئلہ حل ہے, جیسے تمہارا نمائندہ اکیلا مجھ سے بات کرتا ہے اور تمہیں سب کو قبول ہے, ایسے امام تمہارا نمائندہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر اسی جواب کو بھی مان لیا جائے, نمائندہ آپ نے مقرر کر دیا مجھے, میں جماعت کراتا ہوں یہاں رہوں, میں نے جماعت کرائی اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی, نمائندہ مقرر ہوں نا, آپ نے ثنا پڑھی یا نہیں پڑھی فجر میں؟ ہر سنی پڑھتا ہے ثنا کے نہیں. آپ نے نمائندہ بھی مقرر کر دیا پھر ثنا بھی پڑھ رہے ہیں, پھر ثنا بھی پڑھتے ہیں, ثنا بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ثنا پڑھ لی جب سورت فاتحہ پیغمبر کی سنت آئی, نہیں جی ہمارا نمائندہ تو شاہ صاحب ہے. سورت فاتحہ ختم ہوئی, نمائندگی بھی چھٹی, اللہ اکبر آپ نے کہ اللہ اکبر میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم, آپ بھی پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, نمائندہ رہا آپ نے اپنی اپنی. میں پھر عربی میں کوئی اور دعا کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو دعائیں یاد کروا رکھی رکوع کی, آپ کوئی اور دعائیں کر رہے ہیں, نمائندہ کی چھٹی کروا دی آپ نے. نمائندہ صرف سورۃ فاتحہ کے لیے کیوں رکھتا آپ نے؟ تشہد میں آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, آپ ربی کی عربی پڑھ رہے ہیں, میں اللہ ہوں نعوذ بک من عذاب القبر اور دعائیں کر رہا ہوں, آپ نے اپنی شروع کر دی, میں نے اپنی شروع کر دی, نمائندہ تو نہ رہا. نمائندہ جب تھا کہ آپ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک آپ کی زبان نہ ہلتی, گنگے رہتے, میں نمائندگی کرتا آپ کی, نمائندہ کہتے ہوتے. باپ کی موجودگی میں اگر بیٹا چڑھ چڑھ کر بولے نا سارے کہیں گے بدتمیز آتی ہے. جب اس کا باپ موجود ہے ہم اس کے باپ سے بات کرتے ہیں, بیٹا کیوں بولتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا جی اب ابا جی آپ جو فیصلہ کرتے ہمیں منظور ہے, جو وہ فیصلہ کرنا ہے جی نہیں, آپ کا تھوڑا سا منظور ہے باقی نہیں منظور. لوگ کہیں گے ابھی تو طبیعت کہہ رہا تھا کہ باپ بھی مانوں گا, کہتا میں مانتا ہی نہیں, تھوڑی سی مانوں گا. نمائندہ بھی مقرر کر دیا اور جب سورت فاتحہ آئی تو صرف نمائندہ, باقی سب میں نمائندگی کی چھٹی. پھر یہ نمائندہ تو نہ رہا. نمائندگی یہ تھی کہ آپ اس کو بھی مان لیں, نمائندگی یہی ہے کہ مقتدی کی قراءت کے لیے امام کی قراءت کافی ہے. پھر آپ چپ کر کے اللہ پر آئیں اور کھڑے ہو جائیں, گھوم کے سلام تک سلام پھیرنے کے بعد کہیں جی امام کافی, امام رکھا ہوا ہے نمائندہ. اگر آپ کی دلیل ان کی ہے, اگر پیغمبر کی دلیل ہے, اگر پیغمبر کی دلیل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ بھی پڑھو, تسبیحات بھی پڑھو, رکوع میں دعائیں بھی کرو, تشہد بھی پڑھو, سلام بھی کرو, ساری پیغمبر کی نماز ادا, اصل نماز یہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نمائندہ مقرر ہے وہ اپنی دلیل لے کر آئیں, پھر ہم کہتے ہیں کم از کم جو دلیل جو معیار آپ مقرر کرتے ہیں ایک, اس معیار پر پورا تو اترو. جب قرآن کی آیت کو مقرر کرو گے کہ قرآن پڑھا جائے چپ رہو, پھر تم سنتیں ادا نہیں کر سکتے پیچھے, کیونکہ معیار آپ نے مقرر کیا ہے اللہ نے نہیں. پھر جب تم سنتیں ادا کرو گے معیار آپ نے توڑ دیا, اللہ اکبر کہو گے معیار توڑ دیا. قاری صاحب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے, اس میں عموم بات ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ, تم سنو, وہ انصتوا خاموش رہو. قاری صاحب صبح حفظ لیے بیٹھے ہوئے تھے, ایک پڑھتا ہے علی دبرا, دوسرا یاسین پر قرآن لکیم, تیسرا سورۃ الرحمن, چوتھا الف لام میم, پڑھتے نہیں مختلف. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا بچہ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا, سب چپ ہو کر سنو. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یہ یاد کر لے گا, یہ چپ ہو جائے گا پھر دوسرا کرو. میں کہتا ہوں ایک دن میں 10 بچے بھی قرآن نہیں سنا, قرآن پاک حفظ ہی نہیں ہوگی. اگر اس قرآن کے آگے ایسے مانا ہے. یہ قرآن مکی اور مکے میں نماز اللہ نے فرض نہیں کی, لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو رہے تھے, کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا سبھی سے بارے میں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تفلحون, اے کافروں کی جماعت اس قرآن کو تم نے سننا نہیں, تم پر اثر ہو جائے گا, شور کرو ہو ہا تاکہ تم غالب رہو, پیغمبر غالب نہ ہو. اللہ نے پھر کہا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پڑھا جائے کہ چپ رہو, تم پر رحم ہوگا, اس کو سنو, تم سنو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے. یہ بات جی ہاں, یہ بھی دلیل صحیح دلیل ہے, اور یہ پیغمبر کی حدیث ثابت ہے کہ سورت فاتحہ میں دو سکتات کہتے ہیں, سکتہ کرنا, خاموش رہنا. تو شروع میں جب اللہ اکبر کہا تو خاموش رہے کچھ دیر کہ لوگ سورت فاتحہ پڑھ لیں, تاکہ ان کی سورت فاتحہ اور امام کی قرآن سے آپس میں ٹکرائے. ہم جو کہ یہ دلیل بالکل ختم کرنے کے لیے یہ بھی حدیث. پھر جب ولد رال پڑا آمین کہا, پھر وہ خاموش رہے کہ لوگ اب بعد میں بھی کچھ ملے ہوں گے لیٹ, اب وہ اپنی سورت فاتحہ پوری کر. صحیح, اگر اس پر عمل کیا جائے پھر تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بھائی امام کرا, امام تو خاموش پڑا, تم اپنی قرآن کرو. سے دونوں ثابت ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے سورۃ فاتحہ سے اپنا بسم اللہ بھی پڑھی ساتھ اور الحمد شریف سے دیکھا. ہم کہتے ہیں جب دو جو باتیں ثابت ہوئی ہیں دونوں, پھر یہ ضد نہیں کرنا چاہیے اب تک سننے کی, یوں کہتے نہیں کہ ہے ہی نہیں نا, جو ہے وہ بتا دیں. بلکہ صورتوں کے ساتھ بھی وہ بسم اللہ انتہائی ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث ہے. اور ایک یہ ہے کہ بغیر صورت کے بھی شکر ادا کیا, لیکن جو چیز ہے صرف ایک اسے ڈبل نہیں کرنے چاہیے. جی ادھر بھی نماز دونوں طرح کی پیغمبر نے پڑھی ہے جی, بلکہ جو زیادہ پڑھ لکھ جائے نا, پھر وہ کہتا ہے جی نماز ہر طریقے کی پیغمبر نے پڑھی ہے جی, عبادت کرنی ہے اللہ کی جیسے مرضی کرو. میں انہوں نے پھر ایک ہی عبادت ہو, میں نے ایک آدمی شلوار پہ بھی اتار کے پڑھے, اللہ کی عبادت مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا کہ ننگا ہو کر مسجد میں داخل ہو کر نماز مانگے کرا, بے شک وہ ہاتھ چھوڑے کھڑا ہو, بے شک نام پہ باندھ لے کر سینے پہ بیٹھ لے کر شلوار کو مجھے اتار لی اٹھائے میں دو کر مسجد سے باہر پھینک ہوگا نا ایسے. اگر وہی جواب ہم دے دیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے مرضی کرے, نہیں جیسے مرضی نہیں کرے, جیسے پیغمبر نے سکھائی, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب, جیسے اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی کتاب شریعت ویسے ہوگی. اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی اچھا طریقہ لے آئے, کوئی کتنا ہی گندا طریقہ لے آئے, دونوں قبول نہیں. اچھا وہ ہے جو پیغمبر نے پڑھا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آپ دیکھ لیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, ہم سینے پر باندھتے ہیں اور ہمارے سنی بھائی جو ناف پر باندھتے ہیں, اور سنی مائیں سینے پر باندھتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی عالم سے انڈیا تک چلے جاؤ دیوبند, کسی سے یہ حدیث لے کر آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. ایک آدمی کام خود کر رہا ہے نا, کہ سنی بھائی خود کرتے ہیں اور اپنی ماؤں بہنوں کو نماز کی جب ترغیب دیتے ہیں تو ہاتھ سینے پر بندھواتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک حدیث لے آؤ, صرف ایک حدیث کہ آپ نے خاص کیا ہو کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے, ناممکنات میں شامل ہے. قیامت آ جائے گی مولوی حدیث نہیں لا سکتا کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. ہاں جی, اس حدیث میں نہ مرد کا ذکر ہے نہ عورت کا ذکر ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث لے کر آئے گا, جب وہ حدیث لے کر آئے گا نا, کہ دیکھو جی یہ حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی کہ پیغمبر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اعلیٰ صدری ہی سینے پر رکھتے, جب وہ لے کر آئے گا تو ہم اس سنی بھائی کو سمجھائیں گے دیکھو نہ یا امراض عورت کا لفظ ہے نہ رجل نہ مرد کا لفظ, جب دونوں کا لفظ نہیں ہے پھر دونوں کو سینے پر ہی باندھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ناف کی دلیل لے کر آؤ, نہ کیونکہ اس میں ایک حدیث حضرت علی سے لے کر آتے ہیں جو ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی عام بندوں کو جو پڑھے لکھے جاتے, دیکھو جی جو حدیث حق پیش کرتے وہ ہر حدیث کو ضعیف کہہ دیتے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کو چھیڑو ہی نہ آپ کے مسئلے, وہ ضعیف ہے اور وہ صحیح. ہم کہتے ہیں کہ عورت آپ کی ماں, آپ کی ہماری ماں, عزت کا مقام ہے, ہماری بہنیں, ان کے ہاتھ آپ نے سینے پر بندھوائے. آپ اگر ان کی دلیل حدیث دو امام شباب کا کھول دیں, جب وہ حدیث لے کر آئیں گے نا, اب کیونکہ وہ صحیح حدیث لائیں گے سینے پر ہاتھ باندھنے کی, یا ضعیف لائیں, ہم کہیں گے ضعیف لاؤ تب بھی, صحیح لاؤ تب بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی عورت کا لفظ ہی کوئی نہیں. ضعیف حدیث میں بھی عورت کا لفظ نہیں, وہاں عام حدیث ہے. جب وہ لے کر آئیں گے ہم کہیں گے دیکھو نہ عورت کا ہے نہ مرد کا ہے, آپ نے یہ خاص کیا ہے, غلط کیا ہے, اب دونوں ہاتھ سینے پر ہی باندھ. یہ بھی سنو دار جاتی ہے اب یہی تو کہتے ہیں نا کہ عورت کے لیے آپ نے یہ سنت خاص کر دی ہے نا سینے والی, یہ خاص پیغمبر نے کی یا نہیں کی؟ آپ نے ایک سنت کر دی اپنی امی کے لیے اور ایک سنت کر لی بیٹے نے اپنے لیے. ہم کہتے ہیں جو سنت آپ نے امی کے لیے خاص کی ہے پیغمبر نے یہ خاص کی نہیں, آپ نے کیسے خاص کر دی؟ یہ تو بات صحیح ہے کہ دونوں سنت عمر ہو گیا خواب مل گیا, لیکن آپ نے آپ امی کے ہاتھ ناک پہ بندھوا دیں آپ سینے پر باندھ لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا, کیونکہ سننے تو اگر آپ دونوں کو سنے سمجھ لیں, لیکن کوئی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی کہ لو عورت کے ہاتھ ناک پہ بندھوا دیا آپ سینے پر باندھ لیں. حضرت علی کی ایک آتی ہے نا, یہ سب کہتے ہیں پھر ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ ضعیف ہیں, کسی کا حافظہ خراب ہے, کسی کو کچھ بیماری, کسی کو کچھ. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ چینل ہوتا ہے پانچ آدمی ہوتے ہیں جو اپنے استاد سے, اس نے اپنے استاد سے, اس نے صحابی سے, صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے. اب پیغمبر بھی سچے صحابی بھی سچے, صحابی کے بعد جو آگے شاگرد آئے محدثین تک, ان میں کوئی آدمی ایسا آ گیا جس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہتا تھا, جو جھوٹ بولا کرتا تھا, جو فراڈ کیا کرتا تھا, نہ حاشیے میں لکھ رہی. یہ جب وہ آدمی حدیث پیش کرتا ہے نا حدیثی کتاب سے, پھر وہ سند پیش کرتا ہے, ہم کہتے ہیں سند پڑھ رہی اس کی, وہ پڑھتا ہے عبد الرحمان بن عبداللہ بن اسود بن علقمہ بن عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں علقمہ کا نکال بھائی, اسماء الرجال کتابیں نکالو جس میں محدثین نے اس سندوں کے ہر فرد کا پورا بایو ڈیٹا لکھا, زندگی لکھ دی ساری کی ساری. پھر محدثین ہم کتاب نکالتے ہیں, پھر ہماری وہ کتاب اور سنی کتاب دونوں کی ایک اختلاف نہیں کی کتاب میں نہیں مانتا, وہ اس فرد کی جو کتاب ہے وہ سنیوں کی اور ہماری ایک ہے, وہ بھی اسی میں سے دلیل دے گا اور ہم بھی اسی میں سے دلیل دیں گے, کیونکہ حدیث دین تو دینا ہے جی, دین لینے کے بعد ہم نے آگے امام بنانا ہے نا, کیونکہ ابھی تک امام مقرر نہیں ہوئے تھے اور دین ہم نے اصل جگہ سے لے لے, یہاں پر ہمارا اعتبار ہے, ریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اس بات پر اعتبار کی, اہل تشیعوں کی اصل اور حدیث کی کتابیں, ٹھیک ہے. اب سنی جو اہل سنت چار امام کو مان کی شافی حملی, یہ بھی ان سب کا اتفاق ہے کہ اسماء اور رجال جو یہ فن کی کتابیں ہیں, اسماء کہتے ہیں نام, رجال کہتے ہیں آدمی, آدمیوں کے نام, ان آدمیوں کے جنہوں نے احادیث صحیح کی, راوی روایت بیان کرنے والے بولنے والے کہ ہم نے یہ اپنے استاد سے سنا تھا, استاد کہتا کہ میں نے صحابی سے سنا, صحابی کہتا میں نے صحابی سے سنا, صحابی کہتے میں نے پیغمبر سے سنا. اب محدثین نے اٹھ کے سارا یہ باپ باندھ کے سارے لوگ جمع کر دیا, ہم کہتے ہیں کہ اٹھا کے کتاب, جس کتاب میں لکھا ہوا ہے امام جو اس فن کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان فلا موقع پر جھوٹ بولتا تھا, اب یہ جھوٹا آدمی حدیث میں اس حدیث میں اس کو قبول نہیں کرتے. اب تو سنی دکھائے گا کتاب سے کہ دیکھو عبد الرحمان کی فلاں بندے نے کہا کہ نہیں جھوٹ بولتا تھا, پھر اکثریت کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا تھا, ٹھیک ہے, پھر وہ کہا جی اب تو یہ حدیث نہیں, یہ پھر ہوتی ہے علمی گفتگو. آگے ڈیٹیل ہاں بالکل پٹا محدثین بنائیں گے یہ آدمی صحیح نہیں, یہ پیغمبر کے 250 سال بعد تقریباً یہ چیز کا نام لکھنا کتاب شروع ہو, امام بخاری امام امام چھ کتابیں ہیں اور بڑے محدث ہیں. دیکھو کتنا کمال ہے انسانوں کا کہ کوئی آدمی ہے میں اس کے نہ کہہ دیں کہ میں نے اپنے استاد سنا اس نے استاد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جھوٹی بات گھر کے دین میں شامل نہ کروں. وہ ایک کراچی کے اندر ایک حدیث کا ایڈیشن چھپا اس میں انہوں نے یہ 20 رکھتے برادی ترابی کو تھا لیلتن کا لفظ تو 20 راتیں قیام کیا وہاں برادی مولوی نے لیلتن کی جگہ سے رکھا 20 رکاتے ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ کی تھوڑی آگے ایک میرا لفظ عربی کی کتاب بھی کراچی سے چھپی. جب وہ کراچی سے چھپی تو کیونکہ یہ حدیث کی کتاب چھپتی آ رہی ہیں شروع سے 20 اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور جس امام نے وہ حدیث کی کتاب لکھی تھی وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی موجود ہے ہاتھ سے اصل نسخہ امام نے حدیث سے جمع کی پر اپنی قلم جواب لے کر لکھتے رہے. ٹھیک ہے مصر کے لوگ سعودی عرب کے لوگ علماء آئے اور آ کر کہا کہ تو نے یہ کیسے یہاں رکتن بنا دیا یہ جتنے ایڈیشن تج سے پہلے اور یہ اصل کتاب کا نسخہ جو امام نے لکھا تھا اس میں یہ لفظ نہیں ہے تو نے کیسے اس میں شامل کر دیا مولوی کو پکڑ لیا. یہ دین کی حفاظت اللہ نے نعمت عطا دی اللہ نے بندے اپنے مقرر کر رکھے ہیں قیامت تک حدیث کی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ اگر حدیث کی حفاظت نہیں ہے تو کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہی نہیں کیسے پڑھے. ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ چادر بچھائی بھی ہے دعا کرو یہ دین محفوظ ہو جائے سینے میں. پیغمبر نے دعا کی اور ابو ہریرہ حدیثوں کو سمیٹتا ہی چلا گیا. ہزاروں حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ دین کی حفاظت ہے. پکڑا گیا ہاں اس نے لکھا تھا نا پکڑا گیا. پھر ہر علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں پاکستان میں بھی ہر جگہ میں وہ نسخے پرانے منگا کے رکھ لیے اور جب نیا نسخہ بازگیر میں تھا پھیل چکا تھا وہ لے کر آتا اس نے کہا دیکھو اس سے پہلے نسخے میں یہ حدیث نہیں تھی انہوں نے یہ تبدیلی کر دی. وہ پھر سارے نسخے پھر جو اصل نسخہ تھا نا سعودی عرب کے لوگوں نے کتاب چھاپی اور اصل نسخے کی فوٹو اسٹیٹ کر کے اسلامی مالک کہ کہیں تمہیں یہ بہت بھی غلطی مار جائے. اب یہ اپنے امام کی محبت میں اتنا غالب آ گیا کہ پیغمبر پر جھوٹ بول جائے. کتنی حفاظت ہے دین دین ایسے تو نہیں محفوظ رہتا تھا ورنہ یہودی تورات کی طرح کبھی تک ان حدیثوں کو صاف ہی کر دیتے. یہودیوں کی ہمیشہ کوشش تھی کہ پیغمبر کی شریعت کو ختم ہی کر دیں. جب مدد ہو جائے گی تو یہ یہودی نہ رہیں گے نہ مسلمان رہیں گے نہ ان کا دین محفوظ نہ ہمارا محفوظ. اللہ نے کہا کہ نہیں میں کیا مت تک ایسے ایسے آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ نے 10 سال بھی کہتے تھے بچے تھے چھوٹے تھے دنیا میں مشہور ہو گئے. ایک محمد بن اسماعیل شخص ہے اسے تو اس کا حافظ نہیں کمال کا جس مدرسے پہ پڑھنے جاتے تھے انہوں نے کبھی قلم دواد نہیں رکھی کہ میں قلم دواد سے لکھوں اور ان کے ساتھ کے شاگرد سارے قلم دواد رکھتے تھے لکھتے تھے استاد جسے بیان کر رہا ہے راوی بیان کر رہا ہے جرا بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی ایسا ایسا یہ حدیث یہ اب سب گزر گیا. لوگوں نے شکایت کی کہ استاد جی محمد اسماعیل جو بخاری ہے بخاری کے رہنے والے یہ قلم دواد لاتا سنتا ہے چپ کر کے اور چلا جاتا ہے اٹھ کے استاد کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ پڑھنے آ رہا ہے اتنے سال سے اس نے کبھی قلم دواد نہیں رکھی بلا لیا اسے قلم دواد بھی نہیں رکھو اس کی ضرورت بھی نہیں اتنے سال مجھے پڑھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اتنے مہینے ہو گئے جی آپ ٹیسٹ دیں سال کر لیجیے ٹیسٹ اگر اتنا ہی سے مان ہے اس کا ٹیسٹ لیتے بلا لیا سب کو کہا کہ اپنی اپنی تم قلم دواب سے نکالو اس سے جو تم نے لکھے ہوئے اور بخاری کو کہا کہ پڑھ فلاں دن کا سبق امام بخاری نے وہ سارا پڑھ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے اس میں بھی ان کی غلطیاں تھیں. امام بخاری کی زبان نہیں سن کے انہوں نے اپنی غلطیاں ٹھیک کی اور استاد نے کہا کہ واقعہ تن اللہ نے کوئی بندہ پیدا کیا تو امام بخاری 10 علماء چلے دنیا کے کرسے ہو گئے امام بخاری کی کیا کہتے ہیں حالات زندگی میں ہیں 10 علماء چلے جب یہ بات یہ پھیلی تو یہ بات تو پھر اخبار پہ پہنچ گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن